بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک لیل کی 12 سے لے کر آخر تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گردو پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مینارۂ نور۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے اختتام میں آپ پروگرام انداز جہاں اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے۔ جی ہاں سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ امیر قطر سے ملاقات میں رہبر اسلامی کا بیان۔ پندرہ ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا حروف خاک میں مل گیا۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان کا جہاد اسلامی فلسطین کے اعلی رہنماؤں سے ملاقات میں بیان۔ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں سینی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے۔ فلسطین کی تحریک حماس کا سینی حکومت کو انتباہ۔ اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا۔ 27 سال بعد دہلی میں پھر بی جے پی کی حکومت۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں امیر قطر سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ حکومت ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے، اس سلسلے میں اہم امور انجام پائے ہیں اور پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اور قطر کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوں گے، اور ایران اور قطر کو پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے اپنے فرائض پر پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی سے عمل کرنا ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے علاقے کے مسائل کے بارے میں امیر قطر کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران قطر کو اپنا دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد خلیفہ آل ثانی نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ہونے والی ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور دنیا کے کمزوروں اور خاص طور سے فلسطینی قوم کی حمایت میں ایران کے مواقف کی قدردانی کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں آپ کی پائے مردی و استقامت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ 15 ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ فلسطینی استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے اعلیٰ وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا۔ اس وفد نے رہبر انقلاب اسلامی سمیت اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات کی۔ وفد سے ملاقات کے دوران ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ 15 ماہ کی فلسطینی مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی طاقتوں کی ہیبت بے گناہ انسانوں کے خون کے سامنے ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جہاد اسلامی فلسطین کے رہنماؤں کو فلسطینی قوم و مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد دی اور صہیونی دشمن کے خلاف جد و جہد میں شہید ہونے والے فلسطینی عوام، کمانڈرز اور مزاحمتی مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت پزیشکیان نے کہا کہ ہر طرح کی سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود عالمی برادری کے سامنے صہیونی حکومت کے جرائم آشکار ہو چکے ہیں۔ ان وحشیانہ جرائم کا داغ کبھی بھی صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں کے دامن سے نہیں مٹے گا۔ انہوں نے اسلامی دنیا میں تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اختلافات کو پس پش ڈال کر اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صہیونی حکومت اور اس کے حامی ہمارے اختلافات کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم متحد اور ہم آہنگ رہے تو اللہ کی مدد سے تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطینی عوام اور اسلامی مزاحمت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے شہریوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ اس علاقے کو بہتر طریقے سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ ملاقات کے دوران جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے کہا کہ فلسطینی عوام نے اپنی دلیرانہ استقامت و مزاحمت کے ذریعے تاریخ رقم کی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ باعث فخر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین الاقصی طوفان آپریشن کے آغاز سے ہی اپنے حماس بھائیوں اور دیگر مزاحمتی گروہوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بے مثال حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم حزب اللہ لبنان کے برادران کی شجاعت کے بھی قدرداں ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد صہیونی حکومت کو حوالے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے ان 4 افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اجساد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹر پر صہیونی میڈیا تلملا اٹھا ہے۔ واضح رہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے کہا ہے کہ غزہ سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلا اور مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ہتھیار ہماری ریڈ لائنر ہتھیاروں کو واپس لینا ناقابل قبول ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امیر قطر کے دورے ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کو مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ہمیشہ ہماری اولین ترجیح ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کی اہمیت کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بھائیوں امیر تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی میزبانی کی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے انتباہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی صورت میں پورا مشرق وسطی خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے مغربی ممالک اور صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو مغرب کے اتحادیوں سمیت پورے جنوب مغربی ایشیا کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل باقری نے مزید کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو صہیونی حکومت اور اس کے وہ تمام حامی جو اسے مسلح کر رہے ہیں اس کی آپریشنل منصوبہ بندی میں شریک ہیں شدید خطرے میں ہوں گے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے اکتوبر میں ایران کے فضائی دفاعی نظام پر جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کا فضائی دفاع مکمل طور پر مستعد ہے، جو معمولی نقصان ہوا تھا اس کی مکمل طور پر مرمت کر لی گئی ہے۔ جنرل باقری نے ایران کی دفاعی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میزائلوں کی پیداوار بہت زیادہ مقدار اور بہترین معیار کے ساتھ بلا تعطل جاری ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا۔ انہیں ایل جی وی کے سکسینا نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء اور کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر ریکھا گپتا کے حلف لینے کے ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے آج پھر 27 سال بعد قومی دارالحکومت دہلی میں اپنی حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب دہلی کے رام لیلا میدان میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے قومی صدر جے پرکاش نڈا، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کے زیر انتظام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں ایل جی وی کے سکسینا نے ریکھا گپتا کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ واضح رہے کہ ریکھا گپتا دہلی کی چوتھی وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کی دوسری خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ دہلی میں 1998 میں سشما سوراج نے دہلی اور بی جے پی کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرم میں فائرنگ کرنے والے 25 دہشت گردوں کو گرفتار اور سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کرم میں 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق 13 دیگر دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے اوچت میں امدادی قافلے پر فائرنگ میں ملوث 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ امدادی قافلے پر فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو کرم کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ واردات میں ملوث مزید شدت پسندوں کی تلاش جاری ہے۔ تشدد کی تازہ لہر نے علاقے میں موجود غیر یقینی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ ہی کئی ماہ تک جاری رہنے والے تنازع کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس میں تقریباً 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اپر کرم کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ٹل پارا چنار روڈ ان دنوں مسلسل حملوں کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ 17 فروری کو خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں شرپسندوں کے حملوں کے بعد امدادی قافلے کو بچانے کی کوششوں میں 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ آج دبئی میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جبکہ کل چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو شکست دے دی۔ کل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن اور میزبان پاکستانی ٹیم کو 60 رن سے شکست دے دی تھی۔ افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 321 رن کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 260 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ انجری کے باعث فخر زمان کے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے بعد آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے قومی اسکواڈ میں امام الحق کی شمولیت کی اجازت دے دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سمعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے اب تک بہت سے ایسے غیر متوقع بیانات دے چکے ہیں کہ جس نے عالمی حالات کے اندر ایک ہلچل سی برپا کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایک خاص سوچ اور فکر کو لے کر دنیا کے اندر اس اعتبار سے کہ دھونس، دھمکی اور طاقت کے استعمال سے فریق مقابل پر رعب اور وحشت اور دبدبہ طاری کرنا، اور اس حوالے سے ان کی جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے حالات اپنے ہاتھ میں لیے جا سکتے ہیں، جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکے اور اپنے مد مقابل فریق کو زیر کر سکے۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلق سے انتہائی دباؤ کی پالیسی پر کاربن ڈونلڈ ٹرمپ اس کوشش میں ہیں کہ ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی سے ایران کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے پہلے دور میں بھی یہ تمام حربے استعمال کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے اسی سلسلے کو اور اسی روش کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ آیا یہ اپنے اس حربے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اسی تعلق سے جب ہم نے یہی سوال تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں بھی، یعنی اپنے گزشتہ دور میں بھی اور اب بھی، جس انداز سے اسلامی جمہوری ایران کو تھریٹ کرنا اور دھمکیاں دینا شروع کیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی پالیسیاں مستقل رہتی ہیں، صدر آتے رہتے ہیں، عہدیدار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں بھی میکسیمم پریشر کی پالیسی اپنائی تھی، اور بظاہر بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیوں کے مخالف تھے، لیکن ہم اس مسئلے میں، یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کے مسئلے میں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہی روش اپنائی، بلکہ ان کے دور میں بھی بعض سینکشنز میں اور پابندیوں میں اضافہ ہوا۔ بہرحال، اب ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں ہیں اور دوبارہ انہوں نے وہی روش اختیار کیا ہے. البتہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسا فرد ثابت کریں کہ جس کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسا فرد ہے, کیسے فیصلے کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس نے حکومت میں آتے ہی جو مختلف فیصلے کیے ہیں وہ ایسے فیصلے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ ایسے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں. مثلا جس میں ہم غزہ کی خریداری کی بات کر سکتے ہیں, جس کے ہم جو ہیں وہ خود امریکہ کے جو ساتھ والے ہمسائے کینیڈا کا مسئلہ ہے یا اس میں انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ شامل ہونے کی باتیں کی ہیں, تو یہ معمولاً امریکی مزاج نہیں رہا. امریکی پریزیڈنٹ اس انداز سے بات نہیں کرتے. درست ہے تھنک ٹینکس کے اندر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بہر ایک ان ایکسپیکٹڈ پرسنالٹی اپنے آپ کو بنا کے دنیا میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویسے بھی ان کے بارے میں یہ بات تو عام ہے کہ وہ ایک تاجر ہے اور ہر چیز کا وہ سودا کرتا ہے, اور معاملہ کر کے سودا کر کے وہ بارگین کر کے اپنے مذموم اہداف کو حاصل کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ پروفٹ کے ون ون کے چکر میں رہتا ہے, اور اس کے لیے وہ تھریٹ بھی کرتا ہے. لیکن جہاں پہ اس کو تھریٹ کے جواب میں تھریٹ ملے, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جواب کہ جو اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے, تو وہ پیچھے بیک پہ بھی پسپائی بھی اختیار کرتا ہے, یو ٹرن بھی لے لیتا ہے. لیکن ایران کے عنوان سے بہرحال اس وقت جو پالیسی ہے امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی وہ وہی میکسیمم پریشر کی ہے, اور اس کے بہانے مختلف ہیں. کبھی وہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس کو متنازع بنا کے پیش کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر رہا ہے, اسے میزائل ٹیکنالوجی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ خطے کے ممالک میں ایران کو جو ہے وہ نفوذ نہیں کرنا چاہیے. کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ ریزسٹنس بلاک کے عنوان سے جو ہے وہ سپورٹ ایران کرنا چھوڑ دے. اور اب تو اس نے باقاعدہ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم تیل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے, چونکہ تیل کی ایکسپورٹ سے جو انکم ہوتی ہے وہ ایران ریزسٹنس بلاک پہ خرچ کرتا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے امریکہ اور امریکی پالیسی سازوں کی طرف میکسیمم پریشر والی پالیسی بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے پچھلے 40-45 سال میں ان سینکشنز کا کیسے مقابلہ کیا ہے, اور مختلف شعبہ جات میں جو اس وقت ہمیں ترقی نظر آتی ہے, چاہے وہ دفاع کا شعبہ ہو, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو, چاہے وہ علمی میدان ہو, چاہے وہ سماجی میدان ہو, چاہے وہ سافٹ وار ہو, چاہے وہ ہارڈ وار ہو, ایران نے ایک بھرپور اپنے آپ کو خود کفالت کی طرف ثابت کیا ہے, اور یہ سفر جاری ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں میں رہبر انقلاب اسلامی نے جو تقریر کی تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی بھی امریکہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہ کرو, کبھی بھی دوسروں پہ جو ہے وہ ایسا اعتماد نہ کرو کہ اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کو گروی رکھ دو اور ان سے یہ توقع رکھو کہ وہ تمہارے لیے کوئی ترقی کا راستہ سوچیں گے. تو قومیں وہی ترقی کرتی ہیں, قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں کہ جو خود جن کا اپنے آپ پر بھروسہ ہو, جو خود اپنے آپ پہ اعتماد کرتی ہیں, جو خود کفالت کا سفر اختیار کرتی ہیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ دھمکیاں بھی انشاءاللہ ماضی کی طرح جو ہیں وہ بے سود رہیں گی. ایران جیسے پہلے ترقی کرتا رہا ہے, کر رہا ہے, مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور یوں بھی ایران آج کا ایران وہ ایران نہیں ہے کہ جو دفاعی لحاظ سے کمزور ہو. اب تو ایران کے پاس میزائلوں کے وہ جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہیں, باقاعدہ شہر ہیں. اگر امریکہ نے کہیں پہ غلطی کی تو یہ میزائل آخر کس دن کام آئیں گے, اور یہ یقیناً امریکہ بھی جانتا ہے. اس لیے امریکہ باتوں پہ زیادہ زور دے رہا ہے, بیانات پہ. اسے عملی طور پہ اگر جرت ہوتی تو کب سے ایران پہ حملہ کر چکا ہوتا. لہٰذا اب یہ جو دھمکیاں ہیں, سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, ایران نے تو سخت ترین پابندیاں کا مقابلہ کیا ہے. ایران نے تو اس دور میں بھی اپنے سروائیو کیا ہے کہ جب کرونا کے زمانے میں ڈرگز کے عنوان سے, میڈیسن کے عنوان سے, لائف سیونگ میڈیسن کے عنوان سے جو پابندیاں تھیں ایران نے ان کا بھی مقابلہ کیا ہے. اور اب تو ایران اپنے بزنس اور اپنے جو تجارتی معاملات ہیں ان میں بہت آگے جا چکا ہے. اس وقت تو ایران برکس کا باقاعدہ ممبر ہے, ایران اس وقت شنگائی تعاون تنظیم کا ممبر ہے, ایران کے 15 ہمسایہ ممالک ہیں. اگر ایران ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات تجارتی تعلقات بہتر کر لیتا ہے تو نہ اسے یورپ کی ضرورت ہے نہ اسے امریکہ کی ضرورت ہے. اور اسی طرف رہبر انقلاب اسلامی عرصے سے زور بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آنا ہے, مغرب سے مشرق کی طرف آنا ہے, اور مستقبل بھی مشرق کا ہے. اور اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پہ مشرق کے ساتھ, مشرقی ممالک کے ساتھ اپنے تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. تو اس تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حالیہ دھمکیاں جو ہیں گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ مؤثر نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ ایران اپنا راستہ اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تمی تمنا یا رسول اللہ, تمہیں ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ. دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ. زبان حوصلہ دے دیں, کروں میں کس کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ کروں میں, کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
جی سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی ہاں سامعین, دنیا و آخرت میں اگر کوئی شخص سعادت مند رہنا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے, اپنی عاقبت کو بہتر بنانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور ہم سب کا یہ فریضہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی کو اپنا نمونہ بنانا چاہیں, اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیں, تو وہ ذات پیغمبر ختمی مرتبت ہے. اور اس سلسلے میں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم افعال و رفتار و کردار کے اندر آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. جس طریقے سے آپ محبت پھیلانے کا سرچشمہ تھے, جس طریقے سے آپ تفرقے کو لوگوں کے درمیان سے ختم کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے, جس طریقے سے آپ بھائی کو بھائی سے جوڑنے کے لیے کاوشیں کیا کرتے تھے اور مشرکین کے لیے ہمیشہ سخت کلمات رکھتے تھے, اس لیے کہ مشرک جو ہے اللہ کے سامنے جنگ کرتا ہے, اللہ سے جنگ کرنے والا ہے, اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ توحید کے پرچم تلے حق کے راستے پر گامزن رہیں. جی ہاں سامعین, اب وقت ہوا ہے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور کا. تو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب در سے انقلاب ہے ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا، اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف ہو حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
فاطمہ منقبت پڑھتا ہوں تیری۔ ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ
سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کر رہے ہیں۔ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلق